بل في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور موضوع خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کی موجودہ نازک صورتحال. بحثیت پاکستانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک ایسا کرم کیا جو کہ دنیا میں اس وقت جتنے ملک ہیں ان میں سے کسی ملک کے شہریوں پر نہیں کیا. اور اس اللہ تعالیٰ کے کرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا جو کہ کسی بھی ملک کے شہری پر یا کسی بھی انسان پر عائد ہوتی ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ہر شخص جو کہ دنیا کے اندر بس رہا ہے اس پر تین طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر شخص کا تعلق کسی برادری، کسی قبیلے، کسی قوم سے ہے، اور اس قوم کی عزت اور سربلندی اور نیک نامی افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. جو لوگ اپنی قوم کے نگرانی کے لیے، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات قربان کرتے ہیں، ان کی قومیں دنیا کے اندر عروج پاتی ہیں، سربلند ہوتی ہیں، نیک نام ہوتی ہیں. اور جو لوگ اپنے ذاتی مفادات اور اس کے حوالے سے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسی قومیں دنیا کے اندر بدنام ہو جاتی ہیں، دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ایسے مثال کے طور پر شاید آپ کی بات اچھی تو نہ لگے، لیکن دنیا میں ایک قوم ہے یہود، یہود کے نام سے، اور یہ قوم ہے، یہ بعضوں کا سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسرائیل ایک مذہبی ریاست ہے، یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا جو بھی مذہب ہے وہ تو تبلیغی مذہب نہیں ہے. یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. کوئی شخص بھی یہودی ہو نہیں سکتا. یہودی وہی ہے جو کہ پیدائشی یہودی ہے. تو پورے کا پورا مذہب ایک نسل کی بنیاد پر ہے. تو دنیا میں ایک قوم ہے یہود، اور یہ قوم دنیا میں کئی مرتبہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی، لیکن ان کے اندر اپنی قومیت اور اپنی قوم کے حوالے سے ایک برتری کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے دنیا کے اندر سے رجوع ختم کر لیا. سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے رکوع میں کہ دو مرتبہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہوا. سب سے پہلے قہر نازل ہوا 587 قبل مسیح میں، جبکہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اور بیت المقدس کی حرمت کو پامال کر دیا. حضرت سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد تھی، انہوں نے بنائی تھی، اس کو شہید کر دیا اور آگ کو جلا دیا اور شہر کو اس طرح سے تباہ کیا کہ کوئی تو ان کے سلامت نہیں رہنے. 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، 6 لاکھ کو انہوں نے مار دیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گئے جو کہ اس وقت عراق چلاتا ہے. لیکن اس کے قصر کے بعد یہ قوم یہ دوبارہ کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد 175 قبل مسیح میں پھر سے دنیا میں ان کی ایک حکومت قائم ہوئی، اور وہ حکومت چلاتی ہے مکابی سلطنت. پھر سے انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہے حضرت سلیمان، اور پھر سے تورات کو یادات کی بنیاد پر جمع کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں پھر کرنے شروع کر دی. اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا، اور 70 عیسوی میں طائفہ رومی نے آ کر پھر ان کی مسجد کو شہید کر دیا، اور 1,33,000 کے قریب یہودی اس نے مار دی، اور بچیا کو اس نے نکال دیا اور پابندی لگا دی کہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے بعد سے پوری دنیا کے اندر بکھرے رہے، منتشر رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب بیت المقدس پتا ہوا، اس وقت ان کو اجازت ملی کہ ابھی دوبارہ بیت المقدس آ سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہاں پر آ کر یہ کوئی زمینیں وغیرہ خرید سکے. صرف آئیں اور اپنے مقامات مقدسہ کے جو قدرات ہے گئے ان کی زیارت کریں، واپس چلے جائیں. 1917 میں جب برطانیہ کا قبضہ ہوا بیت المقدس پر، تو برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور اس نے وہ اعلان کیا ہے رانی بالپور کلا کا کہ یہودی بیت المقدس میں زمینیں خرید سکتے ہیں. پھر میں پھر وہاں پر زمینیں بھی خریدی, مکانات بھی خریدے. پہلے منہ مانگے باندھ دیتے رہے فلسطینیوں کو, پھر بعد میں ڈھوں سے باندھی کے ذریعے سے ان سے علاقے خالی کراتے رہے, اور بالآخر انہوں نے 1948 میں وہاں پر اسرائیل قائم کر لیا. اور اس کے بعد وہ 1948 کا قائم شدہ اسرائیل رکھتا اس وقت فلسطین کا 78% علاقہ اس کے پاس ہے اور 22% علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے. اور حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے کہ مزید کے ساتھ 20% علاقہ مزید اسرائیل سے دے دیا جائے گا اور بقیہ فلسطینیوں کے پاس رہے گا. لیکن اس قوم نے دو مرتبہ زوال آنے کے بعد, حالانکہ پچھلی صدی میں ہٹلر نے بھی ایک بڑی تعداد میں یہودیوں کو اس میں جاننے باتوں کیا تھا, لیکن اس سب کے باوجود یہ یہودی پھر سے سربلند ہو گئے. اس وقت پوری دنیا میں اگر حکومت کسی قوم کی ہے تو یہود کی ہے. امریکہ اس وقت پوری طرح سے یہود کی شکنجے میں ہے, اور بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید امریکہ کی اپنے پالیسیاں اور اپنے مفادات ہیں. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صرف فائدہ یہود میں پہنچ رہا ہے. امریکہ کے فوجی بھی مر رہے ہیں, امریکہ کے اچھے خاصے مالی وسائل بھی ضائع ہو رہے ہیں, اور امریکہ کے ہاتھ میں بدنامی بھی آ رہی ہے. لیکن افغانستان کا معاملہ ہو, عراق کا معاملہ ہو, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے اسرائیل کو. گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ جو قومیں اپنی قومیت کے لیے, اپنی قوموں کے اجتماعی مفادات کے لیے قربانیاں دیتی ہیں, وہ قومیں دنیا میں سربلند ہو جاتی ہیں. اور جن لوگوں کو اپنی قوم اور اپنی برادری کی پرواہ نہ ہو, وہ قومیں وہ برادریاں دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. دوسری ذمہ داری ہر انسان کی اپنے وطن کے حوالے سے. ہر شخص کا تعلق کسی نہ کسی ملک سے, کسی نہ کسی وطن سے, اور وطن وہ ترقی کرتا ہے جبکہ لوگوں کے اندر وطنیت کا رہتا بڑے شدت کے ساتھ, اور انہیں اپنے وطن سے بڑی شدید محبت اور وطن کی حرمت کے بھی جانیں قربان کرنے پر تیار. وطن کے جو بھی ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں, چاہے اس کے لیے اپنی ذاتی مفادات انہیں کتنا ہی قربان کرنا پڑے. پھر میں سب آپ کو سمجھاؤں گا ایک مثال کے ذریعے سے. جاپان ایک ملک ہے اور دوسری جنگ عظیم نے اس کو تباہ کر دیا تھا امریکہ نے, لیکن آج پھر وہ قوت ہے اور اس کا شمار جی ایک ممالک کے اندر ہوتا ہے, اور معیشت کے حوالے سے دنیا میں وہ امریکہ تک کو بات کر رہا ہے. لیکن یہ سب اثر کیسے دے؟ پوری جاپانی قوم اس نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے مفادات کے لیے انہوں نے قربانیاں دی, اور اس کے بعد پھر سے جاپان کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے. ایک زمانے میں ریڈیو پر پروگرام آتا تھا روشنی, اور اس نے 5 منٹ کی تقریر مختلف علماء کرام کیا کرتے تھے. ان میں خاص و مشہور ہوئے تھے شاہ علی الدین صاحب, اور بہت ہی اچھا انداز تھا ان کا کوئی تاریخی واقعات وغیرہ بیان کرنے کا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا اس میں, اور بعد میں ان کی تقریریں کتابی شکل کے اندر بھی آ گئی. واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ ایک مرتبہ جب یہ ہجرت کر کے لوگ ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے, تو ایک ٹرین کراچی سے لاہور سے کراچی آ رہی تھی. اس ٹرین کا واقعہ سنایا کہ اس ٹرین کے اندر ایک گڑیا بھی تھی, ہندوستان کی ہجرت کر کے آئی تھی, لیکن بڑی بری حالت میں تھی. یعنی محسوس ہو رہا تھا کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے, غربت پوری طرح سے نمایاں تھی, مخلوق الحال. راج سبھا انہوں نے سب مسافروں سے جا کے ٹکٹ چیک کرائی, سب نے ٹکٹ چیک کرایا, لیکن بڑھیا کے پاس ٹکٹ کہاں سے ہوگا, بےچارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو راج صاحب نے کہا کہ ٹکٹ دکھاؤ. بڑھیا نے کہا میرے پاس تو ٹکٹ نہیں, کہا وہ ٹکٹ دینا پڑے گا, پیسے نکالو ٹکٹ کٹے گا. تو بڑھیا نے کہا کہ دیکھو میری حالت, میں کہاں سے ٹکٹ کٹواؤں. اس کے بعد راج صاحب نے ٹکٹ کاٹنا شروع کر دیا. اس پر لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت کیا اور آپ ٹکٹ کاٹ رہے ہیں. تو راج صاحب نے کہا ٹکٹ تو کٹے گا اور اس کے پیسے میں اپنے جیب سے دوں گا. ملک کے ادارے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, باقی اگر اتنی ہمدردی ہے کسی سے تو اپنی جیب سے پیسے دو, لیکن ملک کو نقصان پہنچے. تو جہاں ملک کے اداروں کو اس طرح کا تحفظ ہوگا, وہاں ادارے ترقی کریں گے, ملک ترقی کرے گا. اور جہاں پر ہم اداروں کو لوٹ لیں گے, سرکاری مال کو جا کے انداز بنا لیں گے, اور جس طرح چاہیں گے ہم ملک کے بڑے بڑے معاملات کے سودوں کے اندر کمیشن کھائیں گے, اس ملک کا بیڑا غرق ہوگا ہوگا جیسے کہ ہمارے یہاں ہوا. ہمارے یہاں لٹیروں کی جوڑیاں بھری ہوئی ہیں اور ان کے اتنے پیسے ہیں کہ 2 روپے پاکستان کے قرضے ادا ہو سکتے ہیں ان پیسوں سے. یعنی جتنے ہمارے ملک کے اوپر قرضے, اس سے دگنی سے بھی زیادہ رقم لٹیروں کی بھارت کے بینکوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو وہ قومیں دنیا میں ان لوگوں کا وطن دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور تیسرا معاملہ ہے نظریے کا. ہر سب دنیا میں کسی نہ کسی نظریے کا یا کسی نہ کسی مذہب کا لمبر بھار ہے. اور نظریات دنیا کے اندر پھیلتے ہیں افراد کے مالی اور جانی اثار کے ذریعے. مال اور جان سے جہاد کرنا پڑتا ہے تب وہ نظریات دنیا کے اندر آگے بڑھتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو وہ نظریات محدود ہوں گے, سکڑ جائیں گے. پھر آپ کو ایک مثال دوں گا, باتیں سمجھ میں آتی ہیں مثالوں کے ذریعے سے. ایک وقت تھا کہ دنیا میں کیمروزم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا. روس میں انقلاب آیا اور اس کے بعد پھر اس انقلاب میں بہت سارے مسئلے کی یورپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا. اور یہ بھی خطرہ تھا کہ ہندوستان میں بھی آئے گا, پاکستان میں بھی آئے گا. تو اس زمانے میں امریکہ کی طرف سے ہندوستان اور پاکستان میں مذہبی کتابیں بڑی تعداد میں چھپا کر تقسیم کی گئی کہ کسی طرح سے لوگ اپنی مذہبی کتابیں پڑھیں, لوگ قرآن پڑھیں, تاکہ کمیونزم کے اثرات یہاں پر نہ ہوں. لیکن وہ کمیونزم پھیلا کیسے؟ اس کمیونزم کے نظریے کا بانی تھا کارل مارکس. اور جب اس نے اپنی وہ کتاب لکھی دی باس کیپیٹل, جس کا عروج ترجمہ فرمایا ہے, تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا بچہ بڑا شدید بیمار تھا اور اس کے پاس دو رستے تھے, یا تو اپنی کتاب کو چھپائے اور یا پھر اپنے بچے کا علاج کرائے. تو اس نے بجائے بچے کا علاج کرانے کے اپنی کتاب کو چھپایا, بچہ بیماری کے اندر فوت ہو گیا. لیکن اس کی وہ کتاب چھپی, دنیا کے اندر پھیلی اور کچھ عرصے بعد انقلاب آ گیا. تو جو لوگ اس طرح سے قربانیاں دیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی, نظریات کی خاطر وقت دیتے ہیں, مال لگاتے ہیں, وہ نظریات دنیا میں پھیلتے ہیں. بہت سارے ذہین نوجوان ہیں, اگر وہ دنیا میں دوسری شعبوں کے اندر ملازمت کرتے تو اس سے بہت پیسہ کما سکتے تھے. لیکن انہوں نے اعلیٰ ملازمتیں کر کی اور داخل ہو گئے تعلیمی اداروں میں, کم تنخواہوں پر ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا, اسکولوں میں کالجوں کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے کمیونزم کے جو بھی آئیڈیالوجی نظریات اس کی تبلیغ کی اور اس طرح سے طالب علموں کی ذہن سازی کی کہ وہ طالب علم کھڑے ہو گئے اور بلا کر انقلاب آ گئے. اگر وہ نوجوان اپنا ذاتی کیریئر دیکھ کے اپنے ذاتی کمائی دیکھ کے کبھی بھی انقلاب نہ آتا, لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کیا اور کم تنخواہوں پر گزارا کیا, لیکن جو ہے کہ اپنے نظریات کو پھیلایا, نوجوانوں کے اندر نظریات کو داخل کیا. اور نوجوان جس تحریک کا ساتھ دے دیں, ظاہر بات ہے وہ تحریک وہ لازمی انقلاب برپا کرتی. یہ اصل میں ہر انسان کی تین ذمہ داریاں ہیں, ایک اپنی قوم برادری قبیلے قمے کے حوالے سے, ایک اپنے وطن کے حوالے سے اور ایک اپنے نظریے کے حوالے سے. اب اس حوالے سے آپ غور کیجیے مسلمانوں نے پاکستان کا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہوا تھا. ہم پر اللہ کا کرم یہ ہوا تھا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں ذمہ داریوں کو ایک وحدت بنا دیا. سب سے پہلے ہماری قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے. کانگریس سے مسلم لیگ کا جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس کہتی تھی کہ متحدہ وطنی قومیت, کہ جتنے لوگ بھی ہندوستان میں بستے ہیں سب کے سب ایک قوم ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, فارسی ہو, عیسائی ہو, جو بھی یہاں پیدا ہوا ہے وہ سب کے سب ہندوستانی ہیں اور ہم سب ایک ہی قوم ہے. قومیت کی بنیاد وطن ہے. مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں, ہماری قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے, ہماری قومیت کی بنیاد نظریہ ہے, ہماری قومیت کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی, یعنی جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کی قوم الگ ہے, خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کیا ہے ملک و مذہب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت سے. تو ہماری قومیت کا ملک یعنی وطن پر انحصار نہیں, ہماری قومیت کا انحصار کس پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. وہ ایمان رکھنے والا چاہے افریقہ میں ہو, چاہے چین میں ہو, چاہے عرب میں ہو, چاہے افریقہ میں ہو, کہیں پر بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے, اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا. ایک زمانے میں ایک بڑی اہم شخصیت تھی اور ان کی ایک بات غلط انداز سے علامہ اقبال تک پہنچ گئی, اور وہ تھے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جو بن کے عالم دین. انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں یہ تقریر کی اور تقریر میں ان کے الفاظ تو یہ تھے کہ آج کل قومیں بن رہی ہیں وطن کی بنیاد پر. علامہ اقبال تک بات کے پہنچی کہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ اس زمانے میں ملت یا قوم کی بنیاد وطن ہے. تو بڑے سخت اثر علامہ اقبال نے کہہ دیے. جب بعد میں ان کی طرف سے معذرت اور وضاحت آئی تو اقبال نے اپنا اشعار واپس لے لیے. لیکن جاوید نامہ میں آج بھی لکھتے ہوئے ہیں. لیکن سمجھانا مقصود ہے کیا ہے, پھر دیکھیے اقبال کہتا ہے کیا ہے کہ اگر حروف نادامت رموز سے بھی بتا یہ جو بند حسین احمد نیچے بولے جب یہ جو ادبی ہیں ان کو ابھی بھی دین کے رموز دین کی حکمت کا پتہ نہیں ہے. ورنہ جو بند کے اتنے بڑے عالم حسین احمد رحمت اللہ علیہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, سرور برسر ممبر ملت کا وطن ہو, اور وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں کہ ملت بنتی ہے وطن سے. بے قدر مقام محمد عربی, یعنی اس لیے آپ کو شیر سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی ہماری قومیت کی بنیاد ہے. کتنے ہیں کتنے خبر سے مقام محمد عربی, وہ کتنے ہی حضرت محمد کے مقام سے بے خبر ہیں. اور اب آخری شعر ہے ان کا کہ اگر بہو نہ رسے گی تمام بولا گی بدستان رساب کی شرا سے دی ہماؤ, اگر بہو نہ رسے گی تمام بولا گی. اپنے آپ کو محمد کے دامن سے وابستہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے ساتھ وابستہ نہیں کیا تو پھر بولادی کے سوا کچھ نہیں. دنیا میں دو ہی نظریے, یا تو محمدی نظریہ یا بولادی نظریہ. تو اپنے آپ کو وابستہ کرو کس سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن. البتہ بعد علامہ اقبال نے معذرت کی اسے واپس لیے. لیکن اس شعر میں جو قرآن ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے نظریے ہماری قومیت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وطن نہیں ہے, نسل نہیں ہے, رنگ نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں نے پاکستان کی قومیت بھی اسلام ہے. پھر سوچیے کیا رشتہ تھا ایک بنگالی مسلمان کا اور ایک پختون مسلمان کا. دونوں کی زبان مختلف, دونوں کا لباس مختلف, دونوں کی ثقافت مختلف, دونوں کا رنگ مختلف, لیکن آخر کس وجہ سے متحد ہوئے؟ متحد ہونے کی بنیاد کیا تھا؟ مصرف صرف کیا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہماری قومیت کی بنیاد اسلام. پھر ہمارا ملک یہ کس بنیاد پر بنا, یعنی ہمارا وطن اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا میں وطن بنتے ہیں یا تو زبان کی بنیاد ہے. پورے ملک میں ایک ہی زبان بنی جاتی ہے, ترکی ایک ملک ہے, پوری قوم کی زبان ترکی ہے. لہٰذا ان کے وطن کی بنیاد لسانیت پر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی قوم بچتی ہے جیسے جرمنی ہے, پوری جرمن قوم ہے, لہٰذا اس ملک کی بنیاد ان کی قومیت پر ہے. بعض ملک ہیں کہ جن کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور مصر ایک ملک ہے اور یہ بہت پرانا ہے, بہت پرانا اس کی خاص حدود ہیں اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ان حدود کے اندر جو ملک ہے مصر ہے, اس کی حدود بھی بڑی پرانا ہے, لہٰذا اس کو ایک تاریخی تقدس حاصل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کی جغرافیائی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے, اس طرح سے پہاڑوں میں اور دریاؤں کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ ان باؤنڈریز کے اندر جو ملک ہے یہ ملک جو ہے وہ فلاں ملک ہے, کوئی جزیرہ ہے جیسے, یا یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک ہے جو پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان ایسا گھرا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ملک یہ فلاں ملک ہے. اس کی جغرافیائی نیچرل حد بنتی ہے. پاکستان کا آپ غور کریں گے تو ہمارے پاس ایسی کوئی بنیاد نہیں تھی پاکستان بنانے کے لیے. ہم نے جس خطے کے اندر پاکستان بنانے کا ارادہ ظاہر کیا وہاں پر کوئی ایک زبان بولنے والے نہیں تھے. بیسوں زبانیں ہیں جو کہ خطے کے اندر بولی جاتی ہیں, ابھی بھی بولی جاتی ہیں, اور جب پورا پاکستان اور پنڈت بولی جاتا ہے. کوئی ایک نسل یہاں پر آباد نہیں ہے, کئی نسلوں کا مجموعہ ہے جو کہ پاکستان میں ہے. کوئی پاکستان کی تاریخی حیثیت نہیں ہے. سن 47 سے پہلے اس ملک کا نام دنیا میں آج تک کوئی نہیں تھا, اور کوئی ہماری جغرافیائی حیثیت نہیں. ہم نے تو میدانوں کو کاٹ کاٹ کے کھیت کی طرح پاکستان بنایا, ہم نے دریاؤں کو کاٹا, صحراؤں کو کاٹا, سب پاکستان بنایا. تو پاکستان بننے کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اسلام کا. اسلام کا نعرہ لگایا, اس کی بنیاد پر لوگوں نے قربانیاں دی, اور کس کس طرح سے گردنیں کٹوائیں, کس کس طرح سے اس میں تو لوٹیں, اور سب کہیں جا کر یہ پاکستان بنا. تو ہماری قومیت کی بنیاد اسلام, और हमारे वतन की बुनियाद पे सिर्फ सिर्फ इस्लाम है। और उसके बाद हमारा नजरिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नजरिया भी इस्लाम है। तो ये तीन जिम्मेदारियां होती हैं किसी इंसान की, कौमियत, वतन और उसके बाद नजरिया। तो हम मुसलमानों ने पाकिस्तान दुनिया की खुशकिस्मत तरीन कौम से कि हमारी कौमियत की बुनियाद पर इस्लाम, हमारे वतन की बुनियाद पर इस्लाम और हमारे नजरिया भी इस्लाम। थोड़ा सा तकाबुल कीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों की कौमियत का और उनके नजरिए का तकाजा क्या है कि वो इस्लाम को सपोर्ट करें। ये वजह है कि पाकिस्तान के साथ हमको हमदर्दी होती है। पहले बहुत ज्यादा थी लेकिन अब पाकिस्तान की बाज हरकतों की वजह से नफरत पैदा हुई, वरना पहले बहुत ज्यादा थी। और जब कभी भारत में क्रिकेट मैच होता था तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते थे और उसके बाद हमले होते थे और उसके बाद मुसलमानों को मारा भी जाता था। कई मरतबा ऐसा हुआ कि किसी मैच में पाकिस्तान जीत गया, मुसलमानों ने जश्न मनाया तो हिंदुओं ने उसके में आकर जो है उनको मारना शुरू कर दिया। तो उनके मुल्क का तकाजा क्या है कि हिंदुस्तान को सपोर्ट करें, इसलिए कि उस मुल्क में उनका मुसलमान वाबस्ता है, उनके औलादों का मुसलमान वाबस्ता है, वही उनका कारोबार है, वही उनकी नौकरियां हैं, उसके मुल्क के दस्तूर के अंसरदार। तो मुल्क का तकाजा यह है कि हिंदुस्तान को सपोर्ट करें। इस्लाम का या अपनी कौमियत का तकाजा यह है कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हो जाती हैं, तो लिहाजा उनके लिए अजीब किस्म का कचरा कचर सजा है। लेकिन हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई थी कि हम हर एतबार से अगर इस्लाम की खिदमत करते हमारा हमारी कौमियत भी मजबूत होती, हमारा वतन भी मजबूत होता, हमारा नजरिया भी दुनिया के अंदर फरोख पाता। लेकिन बदकिस्मती से हमने ऐसे नहीं किया और हमने अल्लाह तबारक व तआला से महसूस होता है कि झूठा वादा किया कि अल्लाह अगर तूने हमें एक मुल्क दे दिया, जमीन का हिस्सा दे दिया, हम वहां पर तेरे दीन का बोलबाला करेंगे। हुआ क्या, जैसे पाकिस्तान बना हमने पहली क्या हरकत की, हमने पहली हरकत ये की कि जब पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली का इजलास हुआ तो हमने उसकी सदारत किससे करवाई? जोगिंदर नाथ मंडल से, एक हिंदू से, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद पाकिस्तान का पहला वजीर कानून किसको बनाया? जो मुल्क इस्लामी कानून के लिए बना था हमने उसका पहला वजीर कानून बनाया जोगिंदर नाथ मंडल को, एक हिंदू से। और पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कौन बना? सर जफरुल्लाह खान, जो कि बड़ा कट्टर किस्म का खारजा है। ये हमने इस तरीके पर हमने इस पाकिस्तान का आगाज किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपके अंदर एक तंकीद आती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि जैसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के पिंगल से आजादी दी और उसके बाद अल्लाह की बेशुमार नेमतें आई, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि भाई तुम पर अल्लाह का बड़ा एहसान हो चुका है, अब तौरात भी आ गई, उसके अहकाम भी आ गए, अब इन तौरात की तालीमात को हमें अमली तौर पर नाफिज़ करके दुनिया को नमूना दिखाना है। आओ फलस्तीन हमारा अपना इलाका है, हमारे आबाद जात का इलाका है, और वहां पर इस वक्त मुशरिक कौम आबाद है, हम उनके खिलाफ जंग करते हैं और वहां पर अल्लाह का दीन बोलबाला करेंगे और अल्लाह का वादा है कि कब तुम्हें फतह हासिल होगी। लेकिन कौम ने साफ जवाब दिया, सजा बनता वरबों का फता चलाएगा, रब जाके लड़िए, हमको यहाँ बैठे हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया था तौरात में ऐसे लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरी कौम तुम उस खराब औरत की माने थे जिसने के पहले ही रात अपने शौहर को दे उठाई थी, तो हमने पहले ही दिन अल्लाह ताला के दे उठाई थी। पाकिस्तान बना और हमने जोगिंदर नाथ मंडल से अपनी असेंबली के बात की सुधारत कराई, उसी को वजीर कानून बनाया और वो बाद में फिर उससे फरार भी हो गया। और फजलुल्लाह खान जैसे कटर कायदे को जिसने पूरी कोशिश की थी कि बलोचिस्तान में काजानी स्टेट बन जाए, उसको हमने अपना वजीर खारजा बनाया। बहरहाल अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, अल्लामा सैयद उस्मानी साहब को रहमत असेंबली के अंदर वो थे और बाहर से जमात इस्लामी ने दबाव डाला और लिहाजा एक तहरीक के लिए फराबाद मकासिद को पास कराने के लिए और 1949 में जाकर वो फराबाद मकासिद अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। लेकिन उसके बाद फौज ने इतराज किया और एतराज करने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग है, जो कि मुस्लिम लीग के कागज में आ गया है। ये मौजूद लोग कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम नाफिज करें, कौन सा इस्लाम? शिया इस्लाम के सुन्नी इस्लाम का। और हम तो निर्वाह के जितने मुकाबले फिक्र थे, शिया सुन्नी जो बंदी बरेली अहले हदीस, सब के लिए इस्लाम जमा हुए اور ان سب سے مل کر اکتیس مقام کی فارمولا دے دیا کہ ہم یہ والا اسلام چاہتے ہیں, یہ ہم سب کا مشترکہ الحمدللہ اسلام ہے, یہ چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے اس ملک کے اندر اسلام کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں, نہ پیش رفت کی انفرادی اعتبار سے نہ اجتماعی اعتبار سے. انفرادی اعتبار سے آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری بڑی دنیا پردہ کرتی ہیں, لیکن انہیں کی جوان بیٹیاں, جوان پوتیاں, جوان نواسیاں وہ پردہ نہیں کرتے. جس کے پاس وہ پیسے آئے اس نے برقع اتار کے پھینکا, سے برقع تو غربت کی علامت ہے, فیشن اور دیکھے زمانے کا ساتھ دینا. اور پھر یہ کہ ہر گھر میں خرافات ہے. آج کون سا گھر ہے کہ جہاں پر میڈیا کے ذریعے سے یہود کی جانے سننے اور غلط کلچر نہیں, تو ہم نے نہ انسانی ہونے پر اس کام پر عمل کیا. اور پھر یہ ہے کہ اعمال ہو تم مال ہو, جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے تمہارے حاکم ہوتے ہیں. لہذا ایک ایک ایسا حاکم اس ملک میں آیا جس نے کھلم کھلا اسلام کی نفی کی. ایوب خان صاحب آئے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے نام سے اسلام کو نکال دیا. قدرت اللہ صاحب نے لکھا ہے صاحب نامے میں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے سمباد پر چین میں یہ طے کیا گیا کہ جمہوریہ پاکستان, لیکن جب بنگلہ دیش طے کو بنگالی مسلمانوں کے اندر جوش و خروش ہے اسلام کے حوالے سے, وہ ہنگامہ کیا کہ دوبارہ نام داخل کرنا پڑتا. لیکن ایک ایسا فرقہ لگایا گیا یوب خان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے معاف کرے, لیکن یہ ہے کہ ایک ہی قانون تھا جو کہ اس ملک میں اسلام کے مطابق تھا, اور انگریز کے دور میں بھی اسلام کے مطابق تھا, محمد ان لا, اور وہ ہمارا فیملی لا ہندوستان میں آج کی شریعت کے مطابق ہے. پاکستان میں اس کو سمجھاسر نے یوب خان صاحب نے تبدیل کر دیا. 16 علماء کرام نے جن کا تعلق تمام مقاتل فکر سے تھا ایک مشترکہ تحریر لکھی کہ تم جو قانون داخل کر رہے ایوب خان یہ قانون ابھی شریعت کے مطابق نہیں رہا, تم نے فیملی لا کا حلیہ بگاڑ دیا. لیکن وہ قانون نافذ ہے, آج بھی نافذ ہے. شرع عدالت بنائی جاؤ لگ صاحب نے تو پابندی لگا دی کہ ان فیملی لا کو شرع عدالت نہیں کھیل سکتی, یہ ایسے ہی رہے گی. باقی شرع عدالت جو ہے وہ باقی جہاں چاہے کام کرتی رہے, لیکن یہ ہے کہ فیملی لا تو یہی رہیں گے, ان کو شریعت کے مطابق نہیں کیا جا سکتا. اتنا للہ اور اتنا لہرا دیں گے. یہ ہم نے اسلام کے ساتھ اس میں بھائی کی ایک قانون اسلامی کا وہ بھی ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ پاس سنائی تھی سورہ ابراہیم کی, اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا, اور لئن کفرتم ان عذابی لشدید, نہ شکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کا عذاب آیا اور 1971 کے اندر پاکستان کو کسی صدی کی ایک بہترین شکست ہوئی, اور ہمارے 93,000 بھائی ہندوستان کے قیدی بنے, جن میں تقریباً 43,000 ہمارے ریگولر فوج کے جوان تھے. ہم نے میجر بھی تھے, کرنل بھی تھے, جرنل بھی تھے, اور عام سپاہی بھی تھے, اور دنیا بھر میں وہ موویز دکھائی گئی کہ کس طرح سے چھڈے مار مار کے پاکستانی فوجیوں کو اور ہندو فوجیوں نے ٹرکوں کے اندر بھرا بھیج بندیوں کی طرح اور لے کے چلے گئے. مزید دن یہ ہوا کہ بنگالی بھائیوں نے پاکستان کے نام سے اظہار نفرت کیا. اگر مشرقی پاکستان ایسا ہو جاتا تو پھر بھی دکھ کم ہوتا کہ ٹھیک ہے ایک پاکستان وہ ایک پاکستان یہ. انہوں نے پاکستان کے نام سے نفرت کا اظہار کیا اور اپنا نام رکھا بنگلہ دیش. بہت سمجھایا تھا اس وقت بھائی صاحب نے حکومت کو, ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کبھی بھی زبردستی بنگالی بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, لہٰذا وہی چیزیں جو کہ فرانس کا اجدار نے کیا ہے, اور اجدار کے اندر بھی اسی زمانے میں تحریر چل رہی تھی, تو فرانس کے اندر بھی ایک سب کا بڑے ان سے کٹ کا بگول جس طرح سے ہمارا ان سے کٹ کا یوں خان تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنگالی بھائیوں سے ریفرنڈم کرائیے اور ان سے پوچھے کہ ہمارے ساتھ رہنے سے نہیں رہنا, اگر وہ کہتے نہیں رہنا تو آپ قوت کی بنیاد پر ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. کیوں درمیان کے اندر اچھا خاصا فاصلہ ہے 1,000 میل کا, بلکہ تھوڑی زیادہ, اور وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے درمیان میں, ہمارا اسی دشمن بھارت, تو لہٰذا کیسے ان کو اپنے ساتھ طاقت کی بنیاد پر رکھیں گے. لیکن نہیں مانا, طاقت کا استعمال کیا اور غریب ہوئے اور بہرا علیحدگی پھر بھی ہو گئی, بہتر کا خوبصورت علیحدگی ہو جاتے میں ٹھیک نہیں رہنا چاہتے تو مطلب ہم الگ, اور اس کے بعد ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کریں گے, اتنا اچھا ہو جاتا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کس قدر وہاں ظلم بربریت ہم نے بھی کی اور مکتی بھانی کے گنڈوں نے بھی کی, اور اس کے بعد ہونا بولتا کہ بالآخر وہ مسل سے پاکستان ہاتھ رہا ہوا بلکہ بنگلہ دیش کر گیا. लेकिन यह है कि इतने बड़े पाने के बावजूद हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ रोज दुख हुआ, लोग रोते रहे। मैं भी सर बहुत छोटा सा था, तकरीबन 9 साल का था, लेकिन आज तक मुझे याद है कि मुझे भी शदीद सदमा हुआ था कई साल बाद। लेकिन उसके बाद यह है कि हमारे सब रोज उसी तरह से है। अब फिर बेहतर हमारा किरदार, हमारी सुबह शामे, हमारा कल्चर कुछ नहीं बदला। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मजीद आजाद आया और यहाँ पर शहर कराची में उर्दू सिंधी झगड़ा हुआ। उसमें जो है सर कुछ सिंधी भाई मारे गए, कुछ उर्दू स्पीकिंग भाई मारे गए और वो नफरत जो है वो कायम हो गई। उसके बाद फिर हल ये निकला कि यहाँ पर उर्दू भी चलेगी, सिंधी भी चलेगी। और फिर उसके बाद जो तासुबात फैले और उसके बाद जितना नुकसान हुआ है उसके तासुबात की वजह से रुबन सिंह उर्दू स्पीकिंग तलबा पर हम सब खेलने इसके तरह से जब मैं गर्भेद का गुजारा हुआ, नफरत पैदा हुई। और उसके बाद फिर रफ्तार मजीद जितना भी आप आगे जाएंगे आपको नजर आएगा कि नफरतें तासुबात और बढ़ते चले गए। ये कानी बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर और फिर इबादत गाहों के अंदर जो खूब ये सब कुछ हुआ होता क्या है, ये अल्लाह ताला के आजाद की शक्ल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम की आयत नंबर 63 में कि अल्लाह ताला आजाद तीन सूरतों में भेजता है, या तो भेजता तुम्हारे सरों के ऊपर से और या भेज देता है तुम्हारे जमीन के नीचे से गुजरे आ जाते हैं। और जल दे सकुन किया आप योगी का भाव अपने भाव संभाल, या अल्लाह ताला तुम्हें गुरुओं में तस्लीम कर देता है और एक दूसरे की कुवत से मदद दिखाता है। ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है और हमने खुद एक दूसरे का फोन किया है और कराची में जो कुछ हुआ वो सब करते नहीं है, कुछ हुआ है साबित हो रहा है। ये अल्लाह ताला के आजाद आते रहे, ये अल्लाह ताला का आजाद और हमारे साथ जुल्लत, ये फिर अपने उरूज को पहुंची कारगिल के मार्च में। कारगिल के अंदर हमने पूरी दुनिया से कहा कि हमारी फौज ने कुछ नहीं किया, कारगिल ने जो कुछ किया है तो मुजाहिदीन कर रहे हैं। और फिर बाद में हमने अपने शहीद होने वाले फौजियों को हमने करने भी दी। पूरी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर हुई कि पाकिस्तान एक झूठा बोल झूठ बोलते हैं और अमेरिका उस वक्त कहता था कि पाकिस्तान की आर्मी ये रोग आर्मी है, ये माजल्ला ये बदमाश आर्मी है, दुनिया के अंदर वो जिल्लत मिली। और उसके बाद फिर जिल्लत की इंसान उस वक्त पहुंची जबकि हमारा वजीर आजम चोरों की तरह छिटकर अमरीका गया और छुट्टी वाले दिन क्लिंटन को मिलते करके बुलाया उसके ऑफिस में और जाकर उससे मुहिदा करके और जंगबंदी करता है। झगड़ा हमारे हिन्दुस्तान को था तो उसके साथ जंगबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहां पर जाकर मिलते करके उसके हाथ जोड़कर और हम कारगिल से मारते में हमने सफाई इख्तियार की। इतना लिंदा होगा इतना लहरा था, जब वापस वजीर आजम आया तो सारे लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया गया और उसको जो है वो औरतों से लेकर और फिर कुछ दिन महसूस अपने घर पर गए। ये असर में इस वक्त हुआ है हमारे साथ। और उसके बाद फिर जो रुसवाई हमें इस दौर हुकूमत में देखनी पड़ी है, ये रुसवाई सबसे पहले कभी भी नहीं हुई। 11 सितंबर का वाक्य हुआ और उसके बाद अमरीका की तरफ से एक मुकालबात की फहरिस्त आ गई, रात को फोन आया और वो खुद हैरान, अभी काबल ने भी कहा है जबकि वो सही बात हो रही है कमीशन के सामने, हम हैरान थे कि हमने 11 मुकालबात रखे थे मुसबत के सामने, इस उम्मीद पर के चलो 5, 6, 7 तो माने गए, हमें हैरत हुई तो उसने सारे के सारे मान लिए। और उसके बाद उसने आकर टीवी पर मुशर्रत साहब ने झूठ बोला, उसने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ अमरीका के साथ ये वादा किया है कि हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे और कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को हम आपस में शेयर करेंगे। और बात हमें करना जरूरी था, क्यों इसमें जरूरी था, नंबर एक अपनी ऐसी सलाहियत को महफूज रखने के लिए, नंबर 2 अपनी कश्मीर पॉलिसी की हिफाजत के लिए, नंबर 3 अपनी मईजत के इस्तेमाल के लिए और नंबर 4 अपने मुल्क की सालमियत के लिए, जमान तबाह हो जाते इसलिए हमने चार काम किए। और उसके बाद फिर हमने जिस तरह से बेवफाई की तालिबान के साथ, वो तो तारीख के अंदर लिखा जाएगा कैसी बेवफा कौन थी, पाकिस्तान कौन, तालिबान को सपोर्ट करने वाले कौन पाकिस्तान है, उनके सबसे पहले तस्लीम करने वाले कौन पाकिस्तान, मुशर्रत साहब के बयान जो भी आज का ज्ञान फिर उनसे कहा जा रहा था कि आप तालिबान की हिमायत ना करें, वो कहते थे कि हम क्यों ना करें, हमारे मुल्क की सालियत को मसला है, मशरक की हमारी पूरी सरहद दुश्मन के साथ मिले थे, अगर हम तालिबान के साथ बिगाड़ते हैं हमारी मगरबी सरहद भी कर महसूस हो जाएगा, तो ये हमारी सालियत का हमारे दिफा का मसला है कि हम तालिबान से अलग नहीं कर सकते। لیکن اس کے بعد ایک ہی راہ پہ یوٹن لے لیا, ورنہ کوئی اخلاقیات کا تقاضا دیکھا, اسلام کو تو چھوڑ دیجئے. اسلام کے حوالے سے میں پہلے دن ہی بغل میں جو کتے دبا کے بتایا تھا کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ کمال تصور ہے. اخلاقیات کے حوالے سے دیکھے بھائی سبوت میں دیکھوں کہ واقعی طالبان کا اور افغانستان کا ہاتھ تمہارے پائلٹ کی طرح ہی یا اسامہ کا ہاتھ ہے تو سبوت دے دو, سبوت لا کر نہیں دے سکا. لیکن بغیر ثبوت کے پورا سپورٹ کیا, اور اس کے بعد امریکہ نے عراق پاس کیا کہ ہم نے افغانستان پر پورا حملہ پاکستان کی سرزمین سے کیا, 5,700 پروازیں یہاں سے اڑتی گئی ہیں اور انہوں نے ہندوستان پر افغانستان میں بمباری کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے سارے کا سارا ان کی ویب سائٹ پر آ گیا. پھر انہوں نے منتے کی خدا کے لیے اس کو ہٹاؤ, پھر انہوں نے ہٹایا ہوں. لیکن پورا پورا ان کے خون کے اندر ہاتھ رنگے ہے ہماری حکومت میں, اور کتنے رنگے سے تاکہ سارا کام ہو جائے, ہماری ایٹمی صلاحیت محفوظ ہو جائے, ہمارا کشمیر فوج محفوظ رہے, ہمارے ملک کی سالمیت محفوظ رہے اور ہماری معیشت میں پیٹرن ہو. لیکن اس کے بعد چاروں کا کیا اثر ہوا؟ ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے امریکہ کے اس وقت آپ اگر ان کے جو بھی قید کی چاہے تو ان کے بیانات کرے تو اس سے فخر جس کو پاکستان کو مہلت دے رہے, ورنہ ابھی جاسوس کا ان کے ساتھ وزیر خارجہ کا مضمون دو قسطوں میں جنگ میں آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو ملک بھی ایٹمی صلاحیت کے فروغ کے اندر حصہ لے رہے ہیں یہ دشمن ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اس وقت وہاں پر جو ڈیموکریٹ امیدوار ہے صدارت وہ کہتا ہے کہ غلط کیا ہے اس نے, اس کو پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بش صاحب جو دوسرا جیت جائے وہ دوسرا ہمارا بڑا بڑا دشمن ہے, جو مسلم پاکستان ہے جیسے جنگوں کی جنگ بقول لوگوں کے پاکستان ہے, ایڈمی سرائے پاکستان کے پاس ہے. اور ہم نے جو 19 سال رہ کر نامزد کیے تھے ان میں زیادہ تر سعودی تھے, تو سعودی عرب اور پاکستان ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے, عراق بھی ہونا چاہیے تھا, وہ یہ نہیں کہتے کہ عراق کا ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلے پاکستان اور سعودی عرب ہونے چاہیے. اور امریکہ ہمارے خلاف ایٹمی ہماری صلاحیت کے حوالے سے ایف آئی آر کو مضبوط سے مضبوط کروا رہا ہے, اور ہم نے اپنے نرسنگ ڈاکٹر کبیر ان کو ٹی وی پر لا کر برقرار ان کو رسوا کر کے اپنے خلاف ایف آئی آر کو مضبوط کر لیا. ہم نے ان سے معافی منگوائی اور اس کے بعد ان کو ہم نے تایات نظر بند کیا ہوا. تو جو قوم اپنے نرسنگ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے اس قوم کا کیا انجام ہوگا آپ اندازہ کر سکتے. اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک شیلا بھائی کے درس سے ایک دو ورکہ آپ کو دیا گیا تھا, آج بھی دے دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب محسود نے بہت ہی رلا دینے والا ایک بیان پڑا تھا یار بھائی ڈیجیٹل چینل, تو میں نے سنا تو نہیں, لیکن بعد میں نوایا وقت میں ہمارے کرتے مزاق برابر نے اس کو شائع کر دیا. تو پھر ہم نے اس کو شائع کیا ہے اور آپ بھی دوسروں تک پہنچائیے مزید بھی شکایت کے لیے. تو ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے خلاف ایف آئی آر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ابھی کچھ امریکہ کے ہمارے حوالے سے مفادات ہیں, وہ افغانستان میں اپنے استحکام کے لیے پاکستان کے تعاون کا محتاج ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ایٹمی صلاحیت کو رول بیک کرنا ہوگا, یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جوائنٹ کنٹرول ہونا چاہیے ہمارا, تمہارے سارے ایٹمی ہتھیار ان پر ہمارا بھی کنٹرول ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مولویوں کے ہاتھ میں لگ جائیں. یہ مولوی اتنے خاصی تعداد میں جیت کر اسمبلیوں کے اندر آ گئے ہیں, آئندہ مزید اگر آ گئے تو ان کے پاس چلے گئے تو یہ تو بنیاد طرف ہے, اور لہٰذا وہ ہیلے بڑھانے سے ہماری ایٹمی صلاحیت کے اوپر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو میزائل ہیں اسرائیل ان کی غلط ہے, اور جیسے میں نے ارتھ کیا اصل جو کچھ ہو رہا ہے یہود کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. اسرائیل کبھی چین سے نہیں بیٹھے تھا جب تک کہ پاکستان کا ایٹمی دانت نکال رہا ہے. تو یہ ہماری ایٹمی صلاحیت کا اثر ہوا. کشمیر پالیسی کا ہمارا کیا معاملہ ہوا؟ مشرف صاحب بکے بنا بنا کے ہندوستان کو دکھایا کرتے تھے, آپ اگر ان کے اخبارات میں پڑھیے جب یہ بچے اظہار آئے تھے کہ دنیا فرض کرے جہاد میں اور آزادی کی جد و جہد, آزادی کی جد و جہد دہشت گردی میں اور آزادی کی جد و جہد میں اور جہاد میں, دہشت گردی اور ہے اور آزادی کی جد و جہد اور ہے اور جہاد اور, اور جہاد جہاد کے نعرے لگاتے تھے. اور جتنا بھی جہاد ہو رہا تھا سب جانتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کا ایک کانسپٹ تھا, آئی ایس آئی یہاں سے داخل کرتی تھی مجاہدین کو اور اس کے بعد مجاہدین سے رابطہ ہوتا بھی تھا تو آئی ایس آئی کے ذریعے سے, اگر کوئی مجاہد ہندوستان میں داخل ہو گیا اور اس کو اس کے والدین کو رابطہ کرنا ہے تو جانا پڑتا تھا سرحد کے پاس, اور وہاں سے ہماری فوج رابطہ کراتی تھی. اور اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اب اس کے بعد ہندوستان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے اس دراندازی کو بند کرو، کشمیر کا نام دینا چھوڑو، پہلے تجارت پہ بات کرو، ثقافت پہ بات کرو، کھیل پہ بات کرو، اور بعد میں کشمیر کے موضوع پر بات کرنا. اور ہم کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا تم سے صرف ایک ہی اختلاف اور وہ ہے کشمیر، پہلے کشمیر کے بات کرو. آگرہ سے ہمارے صدر صاحب رات رات واپس کیوں آ گئے تھے کہ بھائی یہ کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی. وزیر تجارت کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، ہم تجارت پہ بات نہیں کریں گے، ہماری بات پہلے کشمیر کی ہوگی. لیکن اس کے بعد چھوٹا ہوا فیصلہ، اب کشمیر کا اسی ایک طرف ہے اور باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور ہم بار بار منتے کرتے رہے کہ ہم سے کرکٹ کھیلو، کرکٹ کھیلو، کبھی تو کوئی کرکٹ نہیں کھیلیں گے تم سے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ راضی ہو گئے اور پہلے سے طے ہوا کہ میں سمجھی سے برداشت کیے گئے، کس طرح سے ان کی ٹیم کی سیکورٹی دی گئی. اور اس کے بعد ہم نے دل جیت لیے ہندوستان کے بھائیوں سے، اور ہندوستان کی ٹیم یہاں سے دونوں سیریز جیت کے چلی گئی. دیکھ مسجد میں کچے سے رکھائے تسلیح گئے اور بوتھ کدے میں برہنم کی پختہ گناری دی گئی. اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن میں ان کے منصور کے اندر شامل ہے کہ آزاد کشمیر ہندوستان کا حصہ بی جے پی کے منصور میں شامل ہے. ذرا سا مشرف صاحب نے کہہ دیا کشمیر پہ بات شروع کرو تو کتنا سخت طرح سے ان کا رد عمل آیا. یہ ہم نے حشر کیا ہے کشمیر پالیسی کا. اور اب جہاد کے بارے میں مشرف صاحب جو کہ محسوس ہوتا ہے کہ مفتی بھی ہے، ویسے تو بہت کچھ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد ہوتا ہے حکومت کی اجازت، اور کئی تنظیموں کے کارکنوں کو گرفتار کر کے پانچ پانچ سال قید کی ہے. کیوں؟ کہ یہ جہاد کے نام پہ چندہ مانگ رہے تھے. میں نے پہلے خود ہی اس جہاد کو شروع کرایا، بےگنا لوگوں کو وہاں لے جا کے مروایا، اور اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ ماشاء اللہ بد اندازی ہے، دہشت گردی ہے، اور گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ قید کی سزائیں دی جا رہی ہے. البدر کے کئی کارکن ہیں جن کو پانچ پانچ سال کی قید کی سزا ہوئی، اس لیے کہ وہ چندہ مانگ رہے تھے جہاد کے نام پر، جیسے محمد کے کارکنوں کو گرفتار کر کے پانچ پانچ سال کی قید کی سزا دی. یہ ہم نے معاملہ کیا ہے کشمیر پالیسی کے ساتھ. اس کے بعد ملک کی سالمیت، پہلے ہماری ملک کی سالمیت اس اعتبار سے محسوس تھی کہ ہماری مغربی سرحد پر طالبان ہمارے اپنے بھائی تھے، کوئی ہمیں وہاں سے خطرہ نہیں. اور اب پاکستان کی 70,000 فوج افغان بارڈر پہ لگی ہوئی، اور وہاں ان کی طرف سے بھی جیسے پہلے ہندوستان کی طرف سے سرحدی فائرنگ ہوتی تھی، وہاں سے بھی فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے. آج یہ خبر تھی کہ امریکی فوجی پاکستان کے علاقے میں داخل ہوئے اور یہاں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر افغانستان لے گئے، تو وہ ہماری سرحدی گھر میں اپنے لوگوں امریکہ کے کہنے پر ہم نے وہاں آپریشن کیا اور کتنے اپنے فوجیوں کو مروایا مسلمانوں کے ہاتھ. قبائلیوں کو بھی شہید کیا اور اپنے فوجیوں کو بھی چھپا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھی خاصی تعداد کے اندر جو ہے وہ فوج وہ ہوا. زیادہ تر ذلیل ہونے کے بعد آج اب جو ہے وہ پھر وہ ہوا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ہم عام آدمی کا اعلان کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ہوا کیا ہے؟ مطالبے ہو رہے ہیں کہ سب کے سامنے لاؤ کہ وانا آپریشن کی ناکامی کا کیا ہے، کس نے گرفتار کیا ہے تم نے؟ اگر کتاب جیسے جب تو سامنے لاؤ، لیکن کوئی صرف برائے نام کہ ہم نے اتنے 25 گرفتار کر لیے، کر لیے وہ کر لیے، ٹوٹلی فیل ہوا. اور جو ہے جو خبریں ہیں وہ تو یہ ہے کہ 4-5 سے پاکستانی فوجی جو ہے بھارت میں، اور علماء اکرام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ فوجی شہید نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف آپریشن کیا بغیر کسی ثبوت کے. یہاں تک فتویٰ دیا مفتی سامگئی صاحب نے کہ ان کے نماز نہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ان کو انکار کر دینا چاہیے کہ ملازمہ جاتی تو جائے کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ہے، لیکن ہم مسلمان کے خلاف ہتھیار جو ہے استعمال نہیں کریں گے. یہ ہم نے اپنے ملک کا حوالہ دکھا رہا ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے سمجھ آئی ہے، اور اب معافی کا اعلان کر کے اس آپریشن کو ختم کیا ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ کا دباؤ ہے کہ انہیں آپریشن جاری رکھتے اور پتہ نہیں پھر اس کے کہنے پر پھر کے حرکت کرتے. اسی طریقے پر ہماری معیشت کا جو گھڑا گرک ہوا ہے، بڑے سہانے فیگر دکھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اتنا گھر بادلہ اس کے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے. کوئی ضروری سرمایہ کاری اس ملک کے اندر نہیں ہو رہی، اور اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے. آٹا اس ملک کے اندر مہنگا ہوا، لوہا اور سیمنٹ اس ملک کے اندر مہنگا ہوا جو کہ تعمیراتی ہمارا جو ہے وہ سمجھیے کہ ذریعہ، بجلی جو کہ بنیادی چیز ہے وہ اس ملک کے اندر مہنگی ہو گئی. بجلی مہنگی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ہر کام بجلی سے ہو رہا ہے، ہر چیز پہ اس کا اثر پڑے گا. और पेट्रोल और डीजल स्कूल के अंदर महंगे से महंगा होता चला गया। आप अंदाजा कीजिए कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब आए थे उस वक्त क्या दाम थे पेट्रोल के डीजल के, आज का दाम दुगने उसके ऊपर हो चुके थे। ये हमारे स्कूल की मैसेज का बेड़ा गर्क हुआ है। ये है असल में जो हमें फायदा मिला है। किसका फायदा हमें मिला है? अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीका का साथ देने। सात बड़े बड़े जरायम हैं जो कि इस दौर में हम मुसलमानों ने पाकिस्तान में किए हैं, हम सब उसमें शरीक थे। इसलिए कि अगर हुकूमत ने हरकतें की थी तो हम कहां से हुए? हमने कोई मुनजम एहतजाज हुकूमत के इकदाम के खिलाफ नहीं किया, लिहाजा हम सब के सब उस जुर्म के अंदर शरीक थे। हमारा सबसे पहला जुर्म क्या है इस दौर हुकूमत में? सूद के बारे में शरी अदालत ने बड़ा तारीखी फैसला दिया था 1997 में, और फैसला ये था कि बैंक इंटरेस्ट भी सूद है, तो लिहाजा हुकूमत जल्द अज जल्द इस बैंक इंटरेस्ट को खत्म करके इस मुल्क में गैर सूदी मईशत को जारी करे। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला माफ करे, बड़े जराय के भी है, उसने शरी अदालत के खिलाफ अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद अपील की हेयरिंग नहीं होने दी। 1992 से लेकर और 1999 तक हेयरिंग नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, वो मामला अल्पाखंड में डाल दिया। 1999 में फिर जब यह हुकूमत आई है उस वक्त अल्लाह ताला हमारे बाद जजिस को इशाजर गए, जस्टिस फरीद खास तौर पर, उन्होंने खुद इस मसले को बाहर निकाला, अपील की समाप्त शुरू हुई, और 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बैठक में भी फैसला दिया कि जो फैसला किया जाए अदालत ने वो बिल्कुल 100% सही है, और इस मुल्क के अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर खत्म कर दो इस सूद के सिलसिले को और इस मुल्क की मईशत को सूद से पाक कर। और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने 2002 में बिल्कुल धांधली करके और उस फैसले को गलतन करार दिया। शरी अदालत के जज के तकीस मानी साहब उनको बगैर किसी वजह के सबक दोष किया कि ये दिखने वाले नहीं, इनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये है, कानून ये है कि जिस बैंक ने फैसला दिया हो कोई अपील की वही बैंक उसकी समाप्त करेगा, लेकिन बिल्कुल नया बैंक बना दिया और उसके बाद उसने 10 दिन के अंदर समाप्त करके और फिर अदालत के फैसले को रद्द करार दे दिया, और उसके बाद मुल्क के अंदर वही सूद का मामला अल्लाह के रसूल के पास जंग का सिलसिला जा रहा है। ये पहला जुर्म है। दूसरा जुर्म हमने ये किया है अभी हाल ही में कि हमने निसाब तालीम को तब्दील कर दिया। हमारे वजीर खारजा ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान को सिवाय कश्मीर के कोई झगड़ा नहीं है, कोई नजराती इतराफ नहीं, वो दो कौमी नजरिया पता नहीं कहां चला गया, हमारा तो कोई इतराफ ही नहीं, हिंदुस्तान से वकूद आ रहे हैं और वो आकर कह रहे हैं कि ये खामखाई की सड़क के लिए चीर फेंकती, हम तो सबके सब एक ही थे, ये खामखाई, और हम भी उनके सामने कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जितनी कुर्बानियां दी थी, जितनी इज्जतें लुटी थी, जितना खून हुआ था महाजरीन का, वो सबका सब हमने जीरो कर दी, और हमने हम गए खुद कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम तो एक ही जुबान बोलने वाले हैं, एक ही तरह से हमारे रंग और रूप हैं, और ये खाम सही पाकिस्तान हमने बना लिया। हम तो एक बेनजीर भुट्टो ज्यादा कहती हैं कि दीवारें बदलन जितना गिरी है इसी तरीके पर सड़क को भी खत्म होना चाहिए, कंप्यूटेशन होना चाहिए, इतना निंदा इतना लहराज। और निसाब तालीम में जो तब्दीलियां की गई हैं सबका मतलब क्या है? दो कौमी नजरिए की नफी और पाकिस्तान के इस्लामी तशद्दुद को खत्म करना। जरा गौर कीजिए, मैंने नोट किया है कि 10 बातें हैं जो कि निसाब के अंदर तब्दीली करके वो 10 बातें पैदा की गई हैं। नंबर 1, जिहाद का जिक्र निसाब से निकाल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सुलह थे, माफ करने वाले थे, आपको लड़ना चाहते ही नहीं थे, इस किस्म की बातें दाखिल की गई हैं, इसलिए कि अमरीका को हमारी नमाज से कोई शिकायत नहीं। वो कहता है जितनी मर्जी नमाज पढ़ने पड़ो बल्कि नमाजें पढ़ते रहो ताकि हमारी जान सको, रोजे जो है सारा साल रखो, बल्कि हम भी एक रोजा रखे और साल पार्टी करा देंगे, ईदें भी खूब मनाया करो और ईद पर हम भी टिकट जारी कर देंगे, लेकिन जिहाद का नाम मत लेना, जिहाद से उन्हें जो है वो खतरा है, लिहाजा हमारे सिलेबस से जहाज का जहां जहां प्रस्तुत है उसको निकाल दिया गया। नंबर 2, सहाबा और सहाबियात का तकद्दुस उसको खत्म करने की कोशिश की गई। रजी अल्लाह ताला ने लिखा होता है सहाबा के नाम के साथ उसको निकाल दिया गया। हजरत आयशा के बारे में लिखा जा रहा है कि वो इस्लामी रियासत की फर्स्ट लेडी थी, इतना निदाह रहना ले रहा था, यानी यह है कि जो मकरूह किस्म के सिराज उन्होंने खुद इस्तेमाल किए जमाने में وہ اصلاح استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ امت کی ماں کے درجۂ مقررات کے لیے. وہ امت کی ماں ہے, امہات المومنین, ان کا تقدس پتہ ہے. نمبر تین, ہمارے جتنے مجاہدین ہیں, چاہے وہ شاہد بن غوری ہوں, چاہے محمود غزنوی ہوں, چاہے محمد بن قاسم ہوں, ان کے نام نکال کر ان کے خلاف نفرت پیدا کی گئی. ہمارا ہیرو راجہ داہر تھا, محمد بن قاسم معاذ اللہ واسف تھا. یہ چیزیں نصاب میں لکھی گئی. نمبر چار, عالم اسلام سے پاکستان کے تعلق کی نفی کی گئی. اور جو ایسے اشخاص ہیں کہ جائے ذکر تھا کہ پاکستان ایک عالمی رشتے میں منسلک ہے اسلام کے حوالے سے, وہ اشخاص نکال دیے گئے. اور سب سے پہلے پاکستان میں, یہیں تو ساری توجہ رکھو, باقی بھول جاؤ. باقی ہمارا کوئی تعلق نہیں فلسطینیوں سے اور چیچنیا سے اور جو ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. بچے کو محدود کر دیا ہے کہ جو کچھ ہے بس پاکستان. نمبر پانچ, ختم نبوت کے عقیدے کی جو نفی تھی نصاب میں, اس کو ختم کر دیا گیا. قادیانی ایجنٹے انگریزوں کے شروع سے, مرزا احمد قادیانی انگریزوں نے کھڑا کیا تھا, آج بھی برطانیہ میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. لہٰذا انہیں پسند نہیں ہے یہ بات کہ کیوں یہاں پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. مجلس احرار جو پہلی جماعت تھی یہاں پر, اس نے قادیانیوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا اور 500 جید علماء کرام نے بیعت کی تھی ختم نبوت کے حوالے سے عطا اللہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر, اس کو خسرہ نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد جو بھی ہندوؤں کے پاس تو بات رہے ہیں, قائد اعظم کیوں کانگریس سے نکلے تھے؟ ہندو تعصب کی وجہ سے, پاکستان کے بننے کے حوالے سے ہندوؤں نے کیسے کیسے ظلم کیے, کس کس طرح سے دشمنی کا نظارہ کیا, کس طرح سے پاکستان کی ریاست کو ناکام کرنے کی کوشش کی, سارے تذکرے ختم. اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں, دو قومی نظریے کی نفی. مصحاف مدینہ کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ یہی آئیڈیل ہے ہمارے لیے. لہٰذا یہودیوں کے ساتھ جس طرح پہلے معاہدہ ہوا تھا, اسی طرح سے ابھی بھی مسلمانوں کو اور یہودیوں کو مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ گریٹر اسرائیل, جب اسرائیل قائم کرے تو زیادہ یہاں تو کوئی نفرت پیدا نہ ہو. یہودیوں کے ساتھ ہم پہلے بھی معاہدے کرتے رہے. اس مثال کے مدینہ کے یہودیوں نے کیسے گجیا بکھیری تو اس کا کوئی فکر نہیں. اس مثال کے مدینہ میں یہ کہتا کہ آخری فیصلہ ہوگا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کوئی فکر نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے نرم دے کر پیدا کرنا. پھر نمبر آٹھ, موسیقی کے حوالے سے اس قوم کو اخلاق کے اعتبار سے تباہ کرنا. موسیقی بڑی اچھی چیز ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موسیقی کے بڑے شوقین تھے, گزرا کرتے تھے اور کہیں موسیقی کی آواز ہے دیر تک سنتے رہتے تھے. انا للہ ہے و انا الیہ راجعون, اس طرح کی غیر اخلاق کی چیزیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں. لگ اس کو بھی ڈالی گئی ہے تاکہ بچوں کو شروع سے جنسی اعتبار سے طرف کیا جائے اور پیار محبت کی کہانی نصاب میں ڈال دی گئی. اور نمبر دس, آٹھویں کلاس کے بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے آبادی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ لہٰذا اس عمر کے بچے سے بھی کو بھی ان چیزوں کے طرف اس کو مائل کیا جا رہا ہے. اور پھر محبوب آبادی اور آبادی کی کمی اور کیا اور سارا, یہ اصل میں ہے جو کہ نصاب کے اندر یہ 10 چیزیں ہیں جو کہ کیسے نظر ہیں. اور اس کے حوالے سے 2006 تک مزید کام ہوگا. جو گندر سو منسٹر ہے ہماری, وہ کہہ رہی ہے کہ بھی مزید کام ہوگا, 2006 تک ہمارا کام مکمل ہوگا. امریکہ پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں تاکہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر نصاب تبدیل ہو. سعودیہ والے تو نہیں مان رہے, لیکن پاکستان کے اندر سے بڑی ونڈر فل ہو, اور اس نے جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے کام کیا ہے. تو لہٰذا اس پر جو بھی تحریک چل رہی ہے, ہم سب سے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر نصاب میں تبدیلی ہو گئی تو یہ پورے کا پورا بچوں کا ذہن جو ہے خراب کر دیں گے. اور چاہتے ہیں کہ بالکل ابتدا ہی سے ایسی ذہن سازی ہو کہ پھر اس ملک میں اسلام کے حوالے سے تو غیر اہمیت نہ ہو. تو دوسرا ہمارا جرم ہے کہ ہم نے نصاب تعلیم کے اندر تبدیلی کی. تیسرا جرم, اس کا ذکر میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم نے افغان بھائیوں کے خلاف امریکہ کے جھوٹے الزامات کو تسلیم کیا اور ان کی خون ریزی کے ظلم میں شریک ہو کر اپنی مغربی سرحد کو بھی گھر محسوس کر لیا. نمبر چار, جنوبی وزیرستان میں فوج کشی کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر بہترین گھٹیا حرکت کی. جن لوگوں کے لوگ بڑے ہیں اور جن کے مکان رسپار ہوئے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا کہ ان کے دلوں سے نفرت نکل جائے؟ لہٰذا یہ ہے کہ بغیر آگے مرضی کرتے رہے, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس کا رزلٹ نکلے گا. اس اپنے محسن ایٹمی سائنسدانوں کی تسلیم کر کے دنیا کو اپنے خلاف ایٹمی صلاحیت کے پھیلانے کا ثبوت خود فراہم کر دیا. اور بڑا پیارا مضمون ہے, آپ ضرور یہاں سے لے کے جائیے گا, پڑھیے گا اس کو, کہ آج تک 56 سال میں کسی نے معافی نہیں مانگی ٹی وی پر آ کر, جس نے اس ملک کو توڑا, جو شراب کے نشے میں دھوپ پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کر سکتا تھا, ایران کا ہے تو 2 گھنٹے اس کا چارہ فضا میں گھماتے رہے جس کا نشہ اترے تو یہ ایئرپورٹ کو اترنے کے قابل ہے, ملک توڑ دیا اس نے, ایک فوج کو اس نے جنرل کا رینک اس نے دیا, اس نے بھی معافی کبھی نہیں مانگی اس نے کہ مجھ سے غلط کی ہوئی نظر آ رہا ہے, سیاسی جس نے ہندوستان کو ہاتھ بھیجا اس نے کبھی معافی نہیں مانگی, آ گیا کشمیر کے اندر جو ہے وہ معصوموں کو لے جا کے مرواتے تھے, بعد پالیسی تبدیل کی, آپ کا پالیسی کے اوپر کوئی آ کر معافی نہیں مانگی کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے, آج تک کس نے یہاں پر معافی نہیں مانگی, معافی کس سے منگوائی, اپنے موسم ڈاکٹر تبیر خان سے, ہندوستان میں اپنے موسم کے اوپر خبر بنایا ہوا ڈاکٹر عبد الکلام سے, ہم نے اپنے موسم کا یہ ایجنسی کیا, جہاد کے نام پر کئی نوجوانوں کشمیر میں مرا دیا اور پھر کشمیر پالیسی تبدیل کر کے ان کی پاکیزہ فون سے بہتائی, اور آخری بات بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے ہتھیار خبر ہو کر ان کی دہشتی ثقافت کی دزرائی کر کے چاہے پاکستان کے واحد جواز جو قومی نظریے کی نفی کر دی, یہ ہمارے ساتھ ذرائع, وہاں سے ان کے بدماش جو بھی فنکار ہیں اور گلوکارے ہیں اور بےحدہ لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں پر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, ان کے بڑے بڑے شو ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عزت ملے اتنی عزت ہمیں اپنے ملک کے اندر نہیں ملتی, اسی طرح سے ان کی کھلاڑیوں کی جو فرجائی ہم نے یہاں پر کی ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے آ رہے ہیں ان کے ادیب جو سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ خام کا ہی پاکستان بن گیا, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی غلطی کی ہم نے, ہمیں نہیں بنانا چاہیے, یہ اس وقت ہم نے جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہمارے نازک صورتحال کہ ہم اپنے ان جرائم کی وجہ سے آزاد سے مستحق ہو چکے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ مہلت لیتا ہے, لیکن میں نے آپ کو سورہ محمد کی آیت سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آیت ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم نے روگردانی کی تو ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں اور وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی, اور خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں ہندوؤں کے ہاتھوں پہ جائے, اس لیے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہے ہیں محبت کے ترانے رات رہے ہیں وہ صرف اور صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے, بی جے پی کو ابھی تک ہندوستان میں اپنے بلبوتے پر حکومت حاصل رہی, جب بھی آئی ہے مخلوط حکومت اس کی آئی ہے, اور ان کے منصور میں ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو اسی طرح سے صاف کرنا ہے جیسے کہ اسپین سے صاف کیا تھا, اور جو یہاں پر مسلمانوں کا فیملی لا شریعت کے مطابق اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, کامن سول کوڈ پورے ہندوستان میں ہوگا, ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں, اور ہم اس وقت بی جے پی کو جتانے میں پورے پورے شریف ہیں, یہ جو سدھی جو ہم نے کیا اس لیے کیا ہے, اور جو ہم اس وقت محبت کے نعرے کے ساتھ الاپ رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بی جے پی جیت جائے, اور اس کے بعد بات کا خطرہ ہے کہ یہ بی جے پی یہی ہمارے خلاف, ابھی ان کے جنرل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم اچانک دشمن کے علاقے میں جا کے وہاں پر کاروائی کریں تاکہ دنیا کو خبر دینا ہو, اور پھر بعد جو ہے وہ دنیا جو مرضی کہتی رہے تو دشمن کون ہے ان کا کہاں کاروائی کریں گے, تو پاکستان تو لہٰذا بہت اپنے احساس سے بڑے پکے اور اپنے موقع پر ڈرتے ہوئے ہیں, اور ہم ہیں جو کہ ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے اور ایک ہم ہیں کہ دیا اپنی صورت کو بجا, یہ ہماری کیفیت ہے, خطرہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہندوؤں کے ہاتھوں سے پٹوائے گا, اور اس کے بعد ہندو جب اپنے انتقام کی آگ بجا لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کرے گا, جیسے کہ تاتاروں کے ہاتھ عربوں کو پٹوایا پھر تاتاری مسلمان ہو گئے, ہے آیا یور سے تاتار کے افغانے سے پاسواں مل گئے تاجر کو شرم کھانے سے, اس لیے کہ اس خطے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا کام کو لینا ہے, اس خطے کے اندر احادیث میں آتا ہے خراسان کے علاقے سے فوجیں روانہ ہوں گی امام مہدی کی نسبت سے, اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے واحد یہ خطہ ہے کہ جہاں پر اسلام کے نام پر ایک ملک بنا, واحد وہ خطہ ہے کہ جہاں پر تحریک خلافت چلی تھی, واحد وہ خطہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے دینی کام آ گئے, تبلیغی جماعت کا مرکز اسی خطے میں ہے, یہاں سے جماعتیں جاتے ہیں پوری دنیا میں, مولانا مودودی کا تحریک لٹریچر جس نے دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں کو جلا بکتی ہے وہ شخصیت یہاں کی تھی, علامہ اقبال کی شاعری جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہ یہاں ملک پر باقی تھی, شیخ محمود الحسن جو بن کے پہلے شاگرد جو کہ 14 صدی کے مجدد ہے اور جو کہ جہاد کا فتویٰ لینے کے لیے جا رہے تھے خلیفہ عثمانی جو آخری خلیفہ تھے ان کے پاس. اس خطے کی غلطی ہے. قرآن کے حوالے سے اتنا کام اس خطے میں ہوتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس خطے سے اللہ نے اپنا کام لینا ہے. لہٰذا اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے گا. ہم نہیں کریں گے ان کا تولو یہ سب کے قوم بن گئی رہتا. تم روزگاری کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. تم ملا یقون خالق میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بات کرنا کرنا کیا ہے. نمبر ایک, ہر بھائی اور ہر بہن اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح سمجھ پیدا ہونے کی کوشش کرے. اپنے گھر کو اپنے اختیار میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو شریعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. جو بھی فرائض جس پر آپ فرائض کرتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھنی, اپنے گھر کے قریب پردہ نافذ کرنا, جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے, اپنے کاروبار کو اس کے حلال پر محفوظ کرنا, یہ پہلا کام ہے جو کہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. نمبر دو, اب کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا دین کی تبلیغ کا کام یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. لہذا ہر بھائی اور بہن اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقت کردے لگا دے اور چھپا دے کہ ہم نے قرآن کا پیغام اس نو انسانی تک ہم نے پہنچانا ہے اور اس کے لیے ہم نے لوگوں کو جمع کر کے لانا ہے ایسی نیتوں کے اندر جن کو اللہ نے صلاحیت دی وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے مبلغ بن بنے. جن کو لکھنا آتا ہے وہ لکھیں اور جن کو سمجھانا آتا ہے وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھائیں. نمبر دو, اسلام کی تبلیغ. اور نمبر تین, کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں کہ جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین اللہ کے کلمے کی پر بلندی ہے, جو دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اگر یہ تین کام ہماری بڑی تعداد شروع کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے سامنے آ جائے گی. کیوں؟ اللہ کا اپنا وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ لازمن کی مدد کرے گا جو کہ اللہ کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اس کی فرما برداری کی جائے, اس کے ساتھ سلسلہ کیا جائے, اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے, اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے. یہی صورت ہے اس ساز و صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد, اور اگر اس اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا تو پھر کون ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے بچا سکے گا؟ کون تمہاری مدد کرے گا اس کے علاوہ؟ یہ ہے اصل میں اس وقت کرنے کا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کسی بار یہ کیا تھا کہ محض صرف قرآن سن لینے سے ہماری بخشش نہیں ہوگی, نمازیں پڑھ لینے سے ہماری بخشش نہیں ہوگی, محض ذاتی نیکی سے ہماری بخشش نہیں ہوگی. بخشش کس سے ہوگی؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. چاہیے کہ تم میں سے جماعت جو تین کام کرے, خیر کی طرف بلائے, خیر کی دعوت دے, برائی سے روکے. ابھی دو مرتبہ خیر سے الفاظ آ رہے ہیں, ایک مرتبہ خیر ایک مرتبہ معروف. تو میں نے کیا تھا کہ یہاں خیر سے مراد ہے قرآن. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. پوچھا گیا اہل تقویٰ سے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے خیر نازل کی. سورہ نحل آیت نمبر 30, تو وہ جماعت ہے جو قرآن کی طرف بلائے, یدعون علی الخیر قرآن کی طرف بلائے, یامرون بالمعروف جو نیکیوں کا بھلائیوں کا اس کا حکم دے, وینہون عن المنکر کی برائیوں سے روکے, واولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو تو اس کے لیے کسی ایسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا. ہم بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی کوشش کر رہے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے, ہمیں آپ کی مدد کی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو اور جماعت زیادہ بہتر کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر فلاح چاہیے تو اس کے لیے انفرادی زندگی یہ کافی نہیں ہے, اجتماعی زندگی میں شامل ہونا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمیں اپنے جرائم پر اللہ تعالیٰ نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی شرم اور غیرت عطا فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔